رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين صدقوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، رمضان نے ہمارے کے رمضان کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسے ہی ایسا کوئی موقع آتا ہے جیسے ہمارے بار کے رمضان ہے یا شب جمعہ ہے، بعض اوقات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے کی ذات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، انہوں نے کہا حادث نہیں، متغیر نہیں، تو اگر ایسا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص دن میں یا کسی ایک خاص مہینے میں خدا کی رحمت زیادہ ہو جاتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ شب جمعہ میں خدا ممتاز کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، خدا وہی خدا ہے جو خود کے دن ہے، خدا وہی خدا ہے جمعرات کے دن ہے چاہے جمعے کا دن ہے، ماہ شعبان میں بھی خدا وہی ہے، ماہ شوال میں بھی خدا وہی ہے، تو ماہ رمضان میں برکتیں زیادہ کیوں ہیں؟ اس کا جواب تشبیہ ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ جس طرح زمین، وہی زمین ہوتی ہے، بہار کا مہینہ آتا ہے تو زمین کے اندر زیادہ طاقت آ جاتی ہے، اور انوائرمنٹ کا چینج، کلائمیٹ کا چینج، مختلف چیزیں وہ زمین کے اندر، اسی زمین کے اندر اگنے والے انہیں پودوں کو نئی زندگی دیتی ہے۔ تو اب یہ کہ خدا ممتاز نے زمین کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ یہ زمین بہار کے مہینے میں پودوں کو نئی زندگی دے، خدا نے کائنات، مانوی کائنات بھی ایسی خلق کی جس طرح مادی کائنات اس نظام کے اوپر خلق کی ہے کہ کبھی خزاں آتی ہے، کبھی بہار آتی ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، مانوی دنیا بھی ایک نظام پہ خلق ہوئی ہے، اس مانوی دنیا میں بھی ایک بہار ہے، اور وہ بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ بہار کے مہینے میں دیکھیں، جیسے کہ یہ مہینہ ہے ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، کہ آپ پودوں پہ کم محنت کریں گے لیکن پودوں میں زیادہ پتے آئیں گے، زیادہ پھول آئیں گے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں آپ محنت کم کریں گے لیکن آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، آپ کی معنویت کے اوپر، آپ کی روحانیت کے اوپر اس کا اچھا اثر ہوگا، اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو عام دنوں میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنا ہمیشہ ثواب کا کام ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے جو عام دنوں کے اندر۔ بس خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی پیش نہیں آئی ہے، خدا کا نظام اس ترتیب کے اوپر خلق ہوا ہے، اس میں تغیر اس نظام کا حصہ ہے، یہ تبدیلی، رحمت کا زیادہ ہونا نظام کا حصہ ہے، نہ کہ خدا کے اندر ماہ مبارک رمضان میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کرم نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ ہم جو دینداری انجام دیتے ہیں اس دینداری میں ہمارے وجود کے اوپر اثر پڑے اور ہمارے وجود میں ترقی حاصل ہو، تکامل حاصل ہو، یہ کیسے عمل انجام پاتا ہے؟ ہم بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، ان عبادتوں کا ہماری روح کے اوپر اثر نہیں پڑ پاتا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم کچھ اعمال انجام دیں گے، بہت ساری چیزیں انجام دیں گے، لیکن ماہ مبارک شوال، جب شوال کا مہینہ آئے گا تو وہ چیزیں ختم ہونے لگیں گی ہمارے اندر۔ اگر عمل ختم ہو جائے، چونکہ آپ نے کوئی خاص دعا پڑھنی تھی ماہ مبارک رمضان میں، مثلاً وہ جو عظیم الشان دعا ہے، یا عالی ہو، یا عظیم، یا غفور، یا رحیم، اس دعا کا زمانہ ہی ماہ مبارک رمضان میں، تو آپ ماہ مبارک شوال میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ماہ شوال نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، لیکن اس کا زمانہ ماہ رمضان کا ہے۔ یا مثال کے طور پر یا من ارجو لکل خیر، وہ ماہ شاہ رجب کی دعا تھی،
تو آپ چاہیں تو عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو ہوگا کہ مثلاً دعائے افتتاح ماہ رمضان میں پڑھتے تھے، آپ شوال کے مہینے میں دعائے افتتاح نہیں پڑھیں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ دعائے افتتاح کا ایک اثر تھا، صحیح آپ دعائے افتتاح نہیں پڑھ رہے، اثر رہا یا نہیں رہا؟ وہ اثر امپورٹنٹ ہے. مثلاً آپ دعائے افتتاح میں فرماتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام واہلہ، یہ خواہش آپ کے اندر شوال کے مہینے میں باقی ہے یا نہیں ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں آپ ارشاد فرما رہے تھے اللہم انا نرغب الیک و مثلاً نشکو الیک فقد نبینا، یہ جو شکوہ آپ نے اللہ کے حضور کیا تھا فقد نبینا غیبت ولینا، یہ شکوہ، یہ درد آپ کے ذہن میں شوال میں ہے؟ اگر ہے تو اس کا بھی کوئی اظہار ہوگا. ماہ رمضان میں اس کا اظہار دعا افتتاح تھی، ماہ شوال میں اس کا کوئی اور اظہار ہو. اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ماہ رمضان میں تو آپ نے دعا افتتاح میں سب کچھ کہا لیکن ماہ شوال میں کچھ بھی نہیں ہے، غائب ہو گیا معاملہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا پڑھی ہے لیکن دعا کا اثر اندر نہیں ہے. اور یہ وہ کہہ سکتے ہیں مشکل ہے ہماری دینداری کے اندر، کہ دین کا جو اثر ہمارے وجود کے اندر جانا چاہیے وہ اثر اس حساب سے نہیں جانا، اس میں پائیداری نہیں ہے. بلکہ ہمارے ساتھ ایک اور مشکل اور بھی پیش آئی ہوئی ہے، یہ کہ ہم خاص اعمال کے اندر انتہائی دیندار ہیں، اتنے ہی وزنی، اتنے ہی اہم بعض اور اعمال کے اندر دینی ہوں، یہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. مثال کے طور پر ایک مثلاً کوئی شخص ہے اچھا خاصا دیندار ہے، مثلاً فرض فرمائے نماز شب بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کریم بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ایک مشکل میں مبتلا. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر نہیں چھوڑ پا رہا ہو کہ وہ ٹیلی ویژن سے فحاشا نہ دیکھیں، نہیں چھوڑ پا رہا ہے. تو بھائی اگر تم نے دینداری اللہ کی خاطر کی تھی تو دینداری کا پہلا قدم زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، دینداری کا پہلا قدم اطاعت ہے، فرما برداری ہے. دینداری نافرمانی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر اتنا اچھا ہو گیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے وقت کے اوپر، نماز شب پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، دعا بھی پڑھتا ہے، لیکن مثلاً فحشا نہیں چھوڑ پا رہا ہے. تمہیں اگر یہ سارا کچھ خدا کی خاطر کر رہے تھے اور خدا کی اطاعت سے تمہیں لطف آ رہا تھا تو کس منہ سے خدا کی نافرمانی کر رہے ہو؟ پھر یہ احساس کیسے نہیں ہوگا؟ تو مثال کے طور پر جیسے ہمارے سامنے آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہے، درود بھیجے گا وہ میدان جنگ کے اندر شمشیر زن تھے اور بہادر کی جوہر دکھاتے تھے، اور شب میں جب وہ یتیموں کے سامنے تھے وہ اتنے ہی زیادہ خدا کے سامنے خاشے تھے. یہ متضاد لگتا ہے ویسے اگر ظاہری طور پہ دیکھیں، تضاد لگتا ہے. مثلا اگر آپ کے سامنے میں کسی کا تعارف کرواؤں کہ بھئی یہ دفاعی کاموں کے ماہر ہیں، فلاں فلاں، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں فلاں جہاد میں انہوں نے شرکت کی ہے، فلاں فلاں محاذوں کے اندر یہ رہ چکے ہیں، اچھا اب آپ ان سے کیا رقت قلب کی توقع کر رہے ہوں گے؟ خود بخود ذہن میں آتا ہے یہ مثلا یہ کوئی ذرا ٹف ٹائپ کا آدمی ہوگا، رف اینڈ ٹف ٹائپ کا ہوگا، اس کو اتنی زیادہ اچھی ایموشنس نہیں رہی ہوں گی، اب تک اس کی ایموشنس ختم ہو چکی ہوں گی. تو مثلا میں اور آپ تعجب کرتے ہیں جب وہ کلپ دیکھتے ہیں جس میں مثلا قاسم سلیمانی شہید ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے بچے کے شہید ہونے پر بلک بلک کے رو رہے تھے. آدمی کہتا ہے بھائی یہ جنرل سپوزلی کہ یہ اتنے بڑے فوجی کمانڈر ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کو مرتے شہید ہوتے دیکھا ہوگا، اب بھی اتنا اثر ہے ان کے اوپر، اب بھی اتنے ایموشنس باقی ہیں؟ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ دینداری کی نشانی ہے، سچی دینداری کی نشانی. کیونکہ ہماری جو دینداری ہوتی ہے وہ سلیکشن پہ ہوتی ہے. مثلاً ہمارے یہاں بہت ممکن ہے میرے جیسے مثلاً کوئی کم عمر کے اندر، اگر جب ہم لوگ جوان تھے مثال کے طور پر تنظیموں کے اندر کام کرتے تھے، ساری رات مثال کے طور پر پوسٹر لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور فجر یوں ہی لپیٹ کے بس پڑھ لی اور ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اگر آپ نے 5 گھنٹے اللہ کی بندگی خاطر پوسٹر لگائے تھے تو آدھا گھنٹہ اچھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگر اللہ کی بندگی کے لیے کیا تھا تو یہ بھی تو اللہ کی بندگی میں تھا، اس کو کیوں نہیں کیا تھا؟ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہماری بندگی اس پر چوائس ہے، سلیکشن پر ہے. یہ کام مجھے اچھا لگ گیا یہ میں نے کر دیا، کہہ رہا ہوں اللہ کی خاطر کیا ہے، نہیں معلوم کس کے لیے کیا. اب اس کا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے وہ جو تاثیر ہمارے وجود پہ پڑنی تھی، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل سے عرض کیا تھا کہ تاثیر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان کے اندر، انسان کے اندر معرفت جاگتی ہے، انسان خدا کے راستے پر زیادہ آسانی سے چلنے لگتا ہے. آپ اور میں جس دن یہ احساس کریں کہ اللہ کی بندگی میں ہمیں لطف آ رہا ہے، زبردستی نہیں کرنی پڑ رہی، اور نہ کریں تو پریشانی ہوتی ہے. ایک پریشانی ہوتی ہے عادت کے ٹوٹنے کی، وہ بھی صحیح ہے، اتنی اچھی نہیں ہے، وہ اتنی مؤثر نہیں ہے. کسی نے آ کر امام سے عرض کی، امام معصوم سے کہا، مولا آپ کے کچھ چاہنے والے ہیں، کہتے ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان میں اچھی بھی نہیں ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں ان کو؟ کیا نماز روزے سے پہچانیں کہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے نہیں پہچان سکتے. تو پھر امام نے تشریحاً یوں فرمایا، کہنے کہ بعض اوقات لوگ عادت کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھے گا تو اس کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے. معذرت کے ساتھ ایک عوامی سے مثال، جیسے کوئی چائے پیتا ہے، شام کی چائے پیتا نہیں پیتا، کہتے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے یہ ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو نفسیاتی طور پہ عادت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے، تقریباً پیچھے چلا گیا معاملہ، کرنا ہے، نہیں کریں گے الجھن ہوگی، پریشانی ہوگی. تو اس نے کہا، راوی نے کہا سوال کرنے والے کہ مولا ہم کس سے پہچانے؟ کہا میں امانت داری سے پہچانوں، اس کی بات میں صداقت سے پہچانوں، سچا ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں ہے، اپنے وعدے کی وفا کرے گا یا نہیں کرے گا، ان سے پہچانوں. اب ظاہر ہے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کوئی یہ کہے نہیں نماز بہت بڑی نشانی ہوتی ہے، ظاہر امام کے معصوم کے مقابلے میں کوئی نہیں کہے گا نہیں، لیکن کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی نماز اتنی بڑی نشانی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم میں اتنی تاکید ہے، روایتوں میں ہے کہ قبلت تو پھر تمام باقی اعمال قبول ہوتے ہیں، نہیں قبول ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو یہ نشانی کیوں نہیں بن سکتی؟ نشانی اس لیے نہیں بن سکتی، میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات انسان عادتوں کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، تو ایک کام انجام دے رہا ہوتا ہے. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں دینداری کی روح میں پہنچنا ہے. اس کام کو کیسے کرنا ہے؟ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ اوور نائٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا چند منٹس میں عرض کر لوں گا. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ جہاں کہیں ایسا کوئی موقع ملتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، ہماری سوسائٹی کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے ہماری اٹینشن کا فوکس نہ ہونا، ہماری توجہات فوکس نہیں ہیں، کوئی ذرا سی بھی چیز ہوتی ہے ہماری توجہات کہیں اور چلی جاتی ہیں. تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کریں، جتنا آپ اس پہ کنٹرول کریں گے اس کا اچھا. اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر موومنٹ مت دیکھیں، ویڈیوز مت دیکھیں. ویڈیوز آپ جتنی زیادہ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، کمپیوٹر لیپ ٹاپس کے اوپر اور موبائلس کے اوپر، جتنی زیادہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اور ان میں فکشن بھی ہوں گی، نان ریئلسٹک ہوں گی، ڈرامہ ہوگا، فنا فنا، اس سب کا سب نیچرل اسپیڈ سے آؤٹ ہے، سب نیچرل اسپیڈ سے آؤٹ ہے. اسپیشلی اگر بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کارٹون تو قطعاً کسی بھی اسپیڈ کے اندر نہیں، کیونکہ فکشن ہے نا، اینیمیشن ہے، اینیمیشن کی اسپیڈ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ یقیناً آپ کا دماغ تھک جائے گا اور آپ فوکس نہیں رہ پائیں گے. اگر آپ کو فوکس رہنا ہے، بہترین کام کیا ہے؟ نماز کو ڈھنگ سے پڑھو، اول وقت پڑھو. یہ قول مشہور قول ہے، اس کو میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت اعلی اللہ مقام شریف کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی. سید علی قاضی طباطبائی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو آیت اللہ العظمیٰ بہجت ارشاد فرما دیتے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے، چاہے توجہ سے نہ پڑھے، تب بھی خدا اس کو معنوی مقامات دے دے گا. اول وقت نماز پڑھے، چاہے توجہ سے نہ پڑھے، تب بھی معنوی مقامات مل جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، خود آیت اللہ بہجت نے اس کلپ میں کہا، یہ بہت بڑی بات ہے، واقعی عجیب بات ہے. صرف کیا شرط ہوگی؟ مثلا نماز کی شرائط پوری کر لیں، اگر طہارت شرط ہے، غسل نہ ہونا، یہ سب فرائض صحیح ہو، یہ سب شرائط پوری کر لیں جو ابتدائی شرائط ہیں، تو حتیٰ اگر توجہ نہیں دے رہا، تب بھی خدا معنوی مقامات دے دے گا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، انسان کی عادت بن جائے کہ وہ یہ کام کرے. جلدی سے واپس آتے ہیں موضوع کی طرف، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دینداری کیسے ہمارے اندر اثر کرے تاکہ ہماری روح اس دینداری کے اندر ڈھلے. تو ہم نے پہلا پوائنٹ یہ عرض کرنا ہے کہ نہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے جو اوور نائٹ ہونے کا ہے. بس آپ سوچیں، میں 15 دن ماہ رمضان محنت کروں گا، یہ ہو جائے گا؟ خدا لطف فرمائے تو 15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ واقعہ ایسا ہو جائے تو 15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے. آج ہی اتفاقا میں دیکھ ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک عالم تھے اصفہان کے, باقر شفتی, میرے خیال میں ان کا اسم گرامی تھا, نجف سے پڑھ کر آئے تھے, انتہائی غریب تھے, انتہائی غریب غربت کے عالم میں اصفہان آئے اور وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, اور کچھ عرصے کے بعد اتنے دولت مند ہوئے کہ کہتے ہیں تاریخ شیعہ میں اتنا دولت مند عالم کبھی نہیں آیا, اتنا پیسہ تھا ان کے پاس. یعنی ایک زمانہ آیا کہ بادشاہ, ایران کا بادشاہ رشیا سے جنگ لڑ رہا تھا, تو جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس پیسہ ختم ہو رہا ہے تو ان سے کہا کہ آپ پیسہ دیں تاکہ میں جنگ لڑوں, اتنا پیسہ تھا ان کے پاس. اچھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ پیسہ آپ کے پاس اتنا کیسے آیا, تو کہنے کے کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح غربت کے عالم میں ایک دفعہ تھا اور 2-3 دن گزر گئے تھے, کوئی ڈھنگ کی کھانے کی چیز نہیں ملی تھی, تو کہنے کے ایک دن میں بہت نڈھال ہو گیا, تھوڑے سے پیسے میرے پاس آئے تو میں نے جا کر کلیجی لی. اب مجھے نہیں معلوم کہ کلیجی گائے کی ہوگی یا پتہ نہیں مرغی کی ہوگی یا کہاں کی کس چیز کی, تو انہوں نے کلیجی خریدی. کلیجی گوشت سے ذرا سستی مل جاتی ہے نا, اس زمانے میں بالکل تھرو اوے ہوتے تھا, بالکل پھینکنے والی چیز ہوتی تھی اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ کلیجی لے کر آیا, تو وہ لے کر میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک معذرت چاہتا ہوں کتیا کو دیکھا کہ وہ اپنی پلوں کے ساتھ پڑی بھی تھی اور وہ مرنے والی تھی, اور کہنے کے میں نے دیکھا کہ اس کے پلے بھی بالکل ایسے تھے حالت میں کہ بالکل مرنے والے, تو اگر وہ کتیا مر جاتی تو انہوں نے بھی ویسے ہی مر جانا تھا. کہنے کے میرا بہت دل دکھا, تو کہنے کے میں نے وہ جو کلیجی تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کتیا کو کھلا دیا. میں خود بھی 2-3 دن سے بھوکا تھا, ڈھنگ کی میں نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی, کیونکہ میں نے سوچا میں انسان میں بچ جاؤں گا اور اس کا نہیں پتا یہ بیچاری کیا کرے گی, مر جائے گی, اس کے بچے ہی مریں گے. کہنے کہ بس اس کے بعد جو پیسہ آنا شروع ہوا ہے وہ پیسہ یہاں تک چلا گیا. اچھا, یہ مت سوچے گا کہ ان کا امتحان وہ کتیا کو کھلانا تھا, پیسہ امتحان کا حصہ نہیں تھا. نہیں, پیسہ بھی امتحان کا حصہ ہے. یہ کبھی مت سوچے گا کہ خوشیاں امتحان کا حصہ نہیں ہیں. نہیں, سب امتحان کا حصہ ہے. خوشی بھی امتحان کا حصہ ہے, غم بھی امتحان کا حصہ ہے, پیسہ ہونا بھی امتحان کا حصہ ہے, غریب ہونا بھی امتحان کا حصہ ہے, سب امتحان کا حصہ ہے. عالم ہونا امتحان کا حصہ ہے, جاہل ہونا بھی امتحان کا حصہ ہے. ہم لوگ ایک ایسے ایگزامنر کے سامنے کھڑے ہیں جو ایگزامنر میں بھی کمال پر ہے. آپ نے پیپرز دیے ہوں گے, آپ سب لوگ کالج اسٹوڈنٹس لائف گزار چکے ہیں. آپ کے کچھ ایگزامنرز ہوتے ہیں جو اتنے اچھے ایگزامنر نہیں ہوتے, مثلا ان کا پیپر آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی دانش میں حلوہ ہوگا, اس کو سالو کرنا اتنا مسئلہ نہیں. کچھ ایگزامنرز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بہت استاد لوگ ہیں, یہ اپنا پیپر ایسا بنائے گا کہ ہماری روح تک کو کھنگال دے گا. صحیح ہے, وہ ایگزامنر ہر چیز کو ایگزام میں ڈال دے گا. تو مثال کے طور پر کبھی کسی بچے نے ایک دفعہ میرا پیپر دیکھا, میں اتنا اچھا نہیں دبا رہا لیکن میرا پیپر دیکھا, تو اس نے کہا کہ سر یہ پیپر گارنٹیڈ 3 گھنٹے میں سالو نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بھی ایگزام کا حصہ ہے کہ تم اس میں سے کس حصے کو سالو کرو گے. مجھے بھی معلوم ہے 3 گھنٹے میں سالو نہیں ہوگا, یہ میں تمہارا ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم کون سا پارٹ چھوڑو گے, کہ اگر تم کسی کریٹیکل جگہ کے اوپر پھنسے تو کون سا کوشچن کرنے والے ہو, وہ کوشچن کرو گے جس میں کم مارکس ہیں, یا تمہاری عقل کام کرے گی اس جمپ آف ایونٹس کے اندر بھی, اس کیوس آف ایونٹ کے اندر بھی, کہ نہیں مجھے وہ کوشچن چھوڑنا ہے جس کے مارکس کم ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی میرے ایگزام کا حصہ ہے بھائی. اب ذرا سوچو, اگر خدا ایگزامنر ہے, سوتے سے بھی ایگزام لے لے گا, جاگتے سے بھی ایگزام لے گا, سوچنے سے لے گا, دیکھنے سے, سننے سے, ہمارے سانس لینے سے بھی ایگزام لے لے گا, کیونکہ وہ ایگزامنر میں بھی کمال کے اوپر ہے. تو یہ مت سوچے گا کہ دولت کا نہ ہونا ایگزام ہے. نہیں نہیں, ہونا بھی ایگزام ہے. اور وہ عالم تھے, ان کو دولت ملی, ان کا تو بہت بڑا ایگزام ہوا ہوگا, بہت بڑا امتحان دیا ہوگا انہوں نے. تو یہ سب چیزیں امتحان کا حصہ ہیں, یہ ہماری زندگی ہے. تو اوور نائٹ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, بہت ریئر ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے 12ویں منزل سے چھلانگ ماری پھر بھی بچ گیا. صحیح, کتنے پرسنٹ لوگ بچیں گے اگر 12ویں منزل سے چھلانگ مارے؟ کہاں کو بچ رہا ہے؟ شاید 5 لاکھ 10 لاکھ میں کوئی ایک آدھ بچ جائے, لیکن اس تھوڑی کو بچ رہا ہے 10ویں 12ویں منزل سے چھلانگ مار کے. تو ہم یہ سوچیں میرے ساتھ بھی کوئی ایک واقعہ ہو جائے گا, مرنے سے پہلے نہیں ہوا تو کیا ہوگا, کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ ہوگا؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ آپ کو چانس دے دے تو بہت بڑی بات ہے, وہ چانس بھی کسی رول کے تحت ملتا ہے, وہ چانس بھی بلا وجہ میں نہیں ملتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو ایک بونس پوائنٹ مل جائے گا کہ بھئی آپ اس بونس کے اندر آ رہے ہیں، ہر آدمی اس بونس میں نہیں آئے گا. تو کیا کرنا ہے؟ مسلسل مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی. ایسا کس چیز کی جدوجہد کرنی؟ یہاں پہ دوسرا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے. بس پہلی بات اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، مثلا شاعر کہتے ہیں جوہد مسلسل، مسلسل کوشش، مسلسل کوشش. آپ 90 سال کے بھی ہو جائیں نا، آپ ایک دن یہ نہیں سوچ سکتے آج میں فری ہوں، نہیں. جس دن آپ نے سوچا اس دن آپ کا ڈاؤن فال. تو یہ بھول جائیں کہ یہ ایگزام کبھی ختم ہوگا، پہلی بات. دوسری بات، اچھا یہ جو جوہد مسلسل ہے یہ کس چیز کے اوپر ہے؟ ایک جملے میں کنٹرول، ہر چیز میں کنٹرول، ہر چیز میں. ایک مجھے ایک لطیفہ مانند یاد آ گیا، عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وال محمد. بہت پہلے ہم لوگ کراٹے سیکھتے تھے، ایک زمانے میں تھوڑا ان آفیشیل سا. وہ اس میں ایک بندہ تھا، اس کی بیلٹس بہت تیزی سے تبدیل ہوتی تھی. مجھے یاد رہ گیا یہ واقعہ 82-83 کی بات ہے، یا 84 سے زیادہ نہیں، 84 کی قریب. تو بندہ تھا، اس کی بیلٹس بہت جلدی جلدی تبدیل ہوتی تھیں. تو ایک دن ہم لوگوں نے، دو تین لوگ جمع ہوئے اس کے پاس، کہا کہ بیلٹس آپ کی بہت جلدی جلدی تبدیل ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی، پتہ نہیں اس نے کسی سے سنا ہوگا یا تجربے سے فیل کیا ہوگا. اس نے کہا کہ اصل میں جب میں نے سیکھنا شروع کیا تو میرا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ خاندانی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں تھا. وہ سبزی منڈی کے لیے جو پک اپ چلاتے ہیں نا، اس کے خاندان میں زیادہ تر لوگ وہ پک اپ چلاتے تھے. تو کہنے لگا کہ اب مجھے پتا تھا کہ میری کلاس میں جو باقی لوگ ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کوئی کالج سے آیا ہے، کوئی یونیورسٹی سے آیا ہے، ہمارا کیا بیک گراؤنڈ، ہم لوگ پک اپ چلانے والے لوگ ہیں، تو 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. کہنے لگا میں نے سوچا کہ میں کراٹے نہیں سیکھ پاؤں گا، کیا کروں کہ میں کراٹے سیکھوں. تو میں نے کیا کہ زندگی کا ہر کام میں یہ سوچ کے کرتا تھا کہ اگر اچھا کراٹے کوئی سیکھتا ہے تو کیسے کرتا ہے. تو ہم دیکھتے تھے وہ جب ہمیں ملتا تھا نا، یوں کر کے جو لگتا تھا ایسے آلویز کراٹے کے اسٹانس میں کھڑا ہے. تو مجھ سے کبھی کبھی ہم کو کہتے تھے اس کو سیدھا کر بھائی، یوں کرو، یوں کر کے کھڑا ہوتا تھا. کہنے کا میں نے اپنی زندگی میں طے کیا ہے کہ میں ہر کام ایسے کروں گا جیسے کوئی کراٹے کھیلنے والا کرتا تھا. میں کہنے کا اسٹیئرنگ ویل بھی پکڑوں گا تو ایسے پکڑوں گا. اس آدمی کی بیلٹس تیز تبدیل ہو سکتی ہیں، کیوں؟ اس نے اپنی لائف کا آبجیکٹیو بنا لیا اس کام، اس سے کم پہ ہم ترقی نہیں کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. اگر آپ کی زندگی کا کوئی اور ہدف ہے وہ تو شاید ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ آپ کی زندگی کا ہدف ہے. ہمارے پاس جو اگلے 3 سیشن میرے خیال میں ہے وہ مقصد حیات پر ہے، تو میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہو، کیونکہ اگلے ٹاپک میں آئے گا آپ کے پاس. لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر یہ آپ کا پہلا مقصد نہیں ہوا زندگی گزارنے کا، پھر آپ یہ نہیں کر پائیں گے، کوئی نہیں کر پائے گا. آپ یہ کہیں گے کہ اگر یہ میری زندگی کا پہلا مقصد بن جائے تو وہ کیا ہوگا جو میرے والدین مجھ سے چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں میں پیسہ لاؤں. یہ جو دنیا مجھ سے چاہتی ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں خدا کے لیے زندگی گزاروں اور خدا میری ضرورتیں پوری نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے سر. یہ تو ہم لوگ اپنے امپلائیز کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. اگر کوئی اچھا کمپنی کا مالک ہو وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا کہ بھائی کوئی آدمی اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور وہ اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، یہ تو خدا ایسے کرے گا. اگر ہم نے اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا تھا اور اسی کے پیچھے ہم ساری محنتیں کر رہے ہیں، تو خدا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں ہمیں دوسروں کا ذلیل کرے گا، دوسروں کے سامنے محتاجی میں ڈالے گا، اور ایسی محتاجی جس میں ذلت ہو. دیکھو یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، یہ جو ہمارے دماغ میں ہے نا، ہر محتاجی ذلت ہے، ایسا نہیں ہے. ہر محتاجی ذلت نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی، ہم لوگوں کی دانش میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، غربتیں جھیلی ہیں، فقر و فاقہ جھیلا ہے. کتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں، مخدومہ کونین بھوک میں تھیں، فاقے میں تھیں. البتہ بھوک لفظ اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہاں پہ کہنا، بھوک نیگیٹو ہے، وہ بھوک میں نہیں تھیں، واقعی فاقے سے تھیں، بھوک میں نہیں تھیں. یہ کچھ اور ہی عالم ہے. آمنہم من خوف اطعمہم من جوع وآمن. یہ وہ جو فاقہ تو تھا ان کے اندر، لیکن احساس بھوک جو اردو میں نیگیٹو بھوک ہے وہ نہیں، وہ کچھ اور معاملہ ہے. تو یہ کہ خدا متعال کسی کے سامنے ہمیں کمزور کر دے اور ہم سمجھیں اس سے ہماری بے عزتی ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے خدا کے لیے کیا ہے آپ قطعاً بے عزت نہیں ہوں گے. وہ جو مشہور و معروف شعر ہے میرے خیال میں محترم افتخار عارف صاحب کا ہے کہ سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہنا. ان کے زنجیر پہنائے جانے سے ان کے پاؤں کی عظمت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. جس نے پہنائی وہ ذلیل ہوگا، نہ کہ امام، نعوذ باللہ تعالی، ان کی عظمت میں کیا کمی ہے. تو یہی سید علی قاضی جو آیت اللہ العظمیٰ لہجت کے استاد تھے، یہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے. تو ایک دن کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے کرایہ مالک مکان کو کرایہ نہیں دیا تو اس نے پورا گھر اٹھا کے باہر سڑک پہ ڈال دیا، گلی میں ڈال دیا. تو شاگرد کے ساتھ آ رہے تھے، دیکھا سامان گھر کا سڑک گلی کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اہل خانہ بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں سامان کے اوپر، ایک چادر ٹانگ. شاگرد نے دیکھا کہا استاد یہ کیا ہے؟ کہا، ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے کرایہ نہیں دیا، اس نے مجھے باہر نکال دیا. تو اس نے کہا نہیں، یعنی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیوں ہوا، یعنی وہی پوچھنا چاہ رہا تھا خدا نے کیوں کیا، جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے نا، خدا نے کیوں کیا. بہت عجیب ایک جملہ بولا، کاش یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، بہت مشکل ہے لیکن سمجھ میں آ جائے بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا بندہ بن گیا ہوں کہ مجھے برا نہیں لگے گا. اگر کوئی واقعی خدا کا اچھا بندہ ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے تو اسے خدا کا دیا کوئی چیز بری نہیں لگے گی. وما رائنا الا جمیلا، اس لیے بیوی نے فرمایا اگر خدا کی طرف سے ہے تو جمال ہے. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا بندہ بن گیا ہوں کہ مجھے برا نہیں لگے گا. ان کو نہیں لگا ہوگا واقعی، بڑے کمال کے اوپر تھے. لیکن دوسرا دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہوگا کہ بڑی مصیبت آ گئی بھائی، بڑا مسئلہ بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ مطمئن. پہلی بات، ایک ایک رات میں نہیں ہونے والا، ایک ایک مہینے میں نہیں ہونے والا، یہ چوتھے مسلسل ہے. نمبر دو، اگر آپ کی لائف کی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. ہوگا ہی اس وقت جب آپ نے یہ طے کر دیا ہو کہ مجھے یہ سب سے پہلے کرنا ہے. البتہ پھر بھی عرض کرتا چلو، ٹاپ پرائرٹی یہ ہے اس کا مطلب سیکنڈ کوئی پرائرٹی نہیں ہے؟ نہیں، سیکنڈ پرائرٹیز ہیں. مثلا میری ٹاپ پرائرٹی یہ ہو جائے، اللہ کرے کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں، تو بھائی اس اللہ کے اچھے بندے کو کمانا بھی خدا نے کہا ہے، وہ بھی خدا کی بندگی میں کرے گا. اس اللہ کے اچھے بندے کو علم حاصل کرنے کا بھی خدا نے حکم دیا ہے، وہ علم حاصل کرے گا، نہ کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا. ہاں ایک دفعہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جیسے مثلا جب تک اللہ کے رسول تشریف فرما تھے مولا نے اپنی پراپرٹیز نہیں بنائی. کیوں؟ ہر وقت جہاد تھا. 10-11 سال کے اندر 70 سے زیادہ غزبے اور سریے ہوئے، تو ہم نے مومنین کہاں سے پراپرٹی بناتے، کہاں سے ملکیت کرتے؟ ہر کچھ دن کے بعد تو جہاد پہ جانا ہوتا تھا، تو نہ جانور پال سکتے تھے نہ زمین کے اوپر کام کر سکتے تھے. اس وقت ساری زندگی انہوں نے لگائی ہوئی تھی جہاد کے اوپر، اور اس زمانے میں جہاد کوئی آرمی تھوڑی ہوتی تھی کہ مثلا ایک آرمی ریگولر بنی ہوئی ہے، اس کی ایک سیلری ہے، اس کا ایک بجٹ ہے، یہ سب چیز نہیں ہوتا تھا. ایک نقارہ بجتا تھا کہ بھائی دشمن آ گیا سر کے اوپر، سب جمع ہو جاؤ، باہر نکلنا ہے. تو اب آپ کی کھیت فصل تیار ہے، کٹنے کا ٹائم ہے، آپ کو حکم ہے چلو جاؤ شام. پتہ چلا 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے آپ چلے گئے، اب پیچھے کیا ہوگا؟ پیچھے آپ کے نوکر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سنبھال لیا نہیں سنبھال سب بھارت ہو. یہ جو خوفیہ امیر المومنین کے خلاف ہوئے جنگ صفین کے بعد، اس کی ایک وجہ یہ تھی جنگ صفین 8 مہینے سے زیادہ چلی تھی. اس 8 مہینے میں کوفہ جو ٹریڈ کا کیپٹل تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اس لحاظ سے تو لوگ فیڈ اپ ہو گئے، لوگوں کے اندر وہ طاقت نہیں رہی. البتہ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ کیوں انہوں نے اتنی دیر لگائی کہ امیر شام اتنا طاقتور ہو جائے. اگر مولا کے کہنے پر شروع ہی میں تیار ہو جاتے تو اتنی طاقت پھر اتنا ٹائم نہیں لگانا پڑتا. یہ بڑی ایک عجیب کہانی ہوتی ہے کہ جب کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے، زندگی کا ایک خاص وقت آتا ہے امتحان کا، اگر آپ اس موقع پہ نہیں ہلتے تو جس چیز کو بچانے کے لیے ہم نہیں ہلتے وہ بھی جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے. تو مثلا کوفیوں نے اگر حضرت مصعب بن عفیل کا ساتھ نہیں دیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے قبیلے کی سرداری بچانے کے لیے، اپنے گھروں کو اور محلوں اور باغات کو بچانے کے لیے، سب ہاتھ سے گیا اور ذلت علیحدہ آئی جو حجاج بن یوسف لے کر آیا ان کے سر کے اوپر. تو یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، اور اسی طرح کی کئی مثالیں ہیں، مثلاً بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایسی بھی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، وہ ایران میں ایک بادشاہ، ایک وزیر اعظم ہوتا تھا، امیر کبیر اس کا لقب تھا، امیر کبیر دی گریٹ ون اس طرح کہتے تھے، جیسے وہ رشینز اپنے ایک بادشاہ کو کہتے تھے پیٹرز دی گریٹ، تو اس کو بھی، اس وزیر اعظم کو امیر کبیر کہتے تھے۔ تو یہ جو وزیر اعظم تھا، اس کو ایک دفعہ دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، میرے خیال میں شاید رشینز تھے یا کون تھے، تو اس نے فرینچ یا ایک کوئی یورپین وہ تھا، انجینئر تھا، اس کو بلایا، وہ توپ بنانے کا ماہر تھا، تو اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی ہمیں توپیں بنا کے دو، چونکہ ہمیں دشمن کا سامنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے لیے میٹلز چاہیے، تو امیر کبیر کے پاس گورنمنٹ کے خزانے میں میٹلز نہیں تھے اتنے، تو اس نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ بھائی تمہارے گھر میں جتنی بھی میٹالک برتن ہیں سارے لے آؤ، تاکہ ہم میٹل کو ہم پگھلائیں گے اور اس سے ہمارے لیے یہ توپ بنائے گا۔ تو اب لوگوں کے گھر میں جو میٹلز تھے وہ دیگوں میں تھے، دیگیں جو ہوتی تھیں پرانے زمانے میں، یہاں پر بھی ہوتی ہیں ابھی بھی، اب ان کو یہ خطرہ لگا کہ اگر ہم نے دیگیں اس کو دے دیں تو ہم جو کھانے بناتے تھے وہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، اس طرح تو ہمارے پاس کھانے کیسے بنیں گے جن کو ہم بڑے بڑے برتنوں کے اندر رکھیں۔ تو انہوں نے دیگیں نہیں دیں اس کو، امیر کبیر کو، کہتے ہیں امیر کبیر توپ نہیں بنا سکا۔ اب جب توپ نہیں بنا سکا، اچھا کچھ عرصے میں بادشاہ نے ویسے امیر کبیر کو مروا دیا تھا، امیر کبیر بھی مر گیا، بادشاہ کا تھا ہی نالائق قسم کا، وہ جو دشمن نے حملہ کیا تو پورے ملک کے اوپر ایسا قحط آیا، اور ادھر ہی وہاں پر ایک اور پینڈیمک پھیل گئی، وہاں پہ آبلہ اس کو کہتے تھے، لوگوں کو پھوڑے پھنسیاں نکل آتی تھیں، وہ ایسی مصیبت آئی کہ اس زمانے کے اندر بیان کرتے ہیں 1 کروڑ کے قریب ایرانی اس کے اندر مرے ہیں، اس قحط کے اندر، اس بیماری کے اندر اور اس جنگ کے اندر۔ اچھا کیوں نہیں دے رہے تھے برتن؟ کہ ہمارے کھانے کہاں رکھے جائیں گے، نہ کھانا بچا، نہ انسان بچے، نہ جانے بچی، سب گیا۔ صحیح، یہ وہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ جب ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانتے، کسی غلط چیز کے اوپر انویسٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ انویسٹمنٹ ہمیں نہ صرف ایک ریٹرن نہیں دیتی بلکہ ہمارا کیپٹل بھی ہاتھ سے نکلوا دیتی۔ تو مسلسل زندگی میں جدوجہد کرنی پڑے گی، یہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہوگی، اور ٹاپ پرائرٹی کے ساتھ ایسے نہیں کہ سیکنڈ پرائرٹیز نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، اس میں اور برکت آئے گی۔ بلکہ یہ جتنے بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، میری ڈھنگ سے حفظ قرآن کریں تو یہ اسکولس میں خود بخود ان کے گریڈس امپروو کر جاتے ہیں، مینٹل کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کی۔ دو باتیں ہوں گی، تیسری ایک اور بات عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ گرفت نہ کریں، نظر نہ رکھیں اپنے اوپر، اور اس امید پہ چلتا چھوڑ دیں کہ آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، یہ نہیں ہونے والا۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مسلسل آپ کو اپنے کاموں کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر، اپنے طریقے کے اوپر ایک نظر رکھنی پڑے گی، یہ کیوں ہوا ایسا۔ مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے شاید وہ کتاب پڑھی ہوگی، پھر میں نے خدا کو پا لیا، رجب علی خیاط جو عارف تھے، ان کی کہانی ہے، آیت اللہ رے شہری نے اس کو ترتیب دیا ہے، بڑی نفیس کتاب، اسٹوریز کی طرح ہے، آپ اس کو دیکھ کے ضرور پڑھیے گا اگر نہیں پڑھ۔ تو اس میں بیان کرتے ہیں وہ کہ ایک زمانے میں کہیں گزر رہے تھے، تو وہاں سے اونٹوں کا ایک کاروان گزر رہا تھا۔ آپ نے شاید پرانی موویز وغیرہ میں کہیں دیکھا ہو کہ وہ اونٹ ایک لائن لگا کے چلتے رہتے تھے، تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اونٹوں کی لائن لمبی ہو جاتی تھی، مثلا کوئی بہت بڑا ٹریڈ کاروان آیا ہے، بیٹا باتیں مت کرو، یہاں سے بیٹھ کے سب نظر آتا رہتا ہے، باتیں حوصلہ زیادہ نہیں، صحیح، میں جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں میں کم حوصلہ ہوتا جا رہا ہوں۔ تو اگر میں کہیں جاؤں اور مثلا خطبہ پڑھتا ہوں اور کوئی درود نہیں بھیجتے، مجھے لگتا ہے جیسے میرا کام ختم ہو گیا، مجھے یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے، فوراً چلے جانا چاہیے، بہت ڈر لگنے لگتا ہے مجھے، کیونکہ مجھے سمجھ میں آیا ہے، شاید غلط سمجھ رہا ہوں، اتنا زیادہ سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے مجھے، مجھے لگا ہے کہ اگر ہم نبی کے نام پہ احترام نہیں دکھائیں گے نا، وہ بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ ہم پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے، تو اگر میں کہوں خطبہ پڑھتے وقت نبی کا نام آتا ہے لوگ سر نہیں جھکاتے، تو مجھے لگتا ہے کام خراب ہو گیا، اب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یا مثلا میں کہتا ہوں درود بھیجیں اور لوگ نہیں درود بھیجتے، مجھے لگتا ہے اسے گڑبڑ ہوگی، ممکن ہے میں اپنی نفس پرستی کر رہا ہوں گا کہ مطلب میں نے کہا تھا کیوں نہیں بھیجا، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن بہرحال مجھے ایسا لگنے لگتا ہے. ابھی کلاسز میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی ادھر ادھر بات کر رہا ہوتا ہے، چیت کر رہا ہوتا ہے، مجھے گڑبڑ لگنے لگتی ہے، یعنی یہ دین کے نام پہ نہیں کرو. ہم کلاس میں نہیں کرنے دیتے، نارمل کلاسز لگن لیتے تھے تو اس میں نہیں کرنے دیتے، تو دین ہے بھائی، دین میں تو کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہتے. بعد میں کام بہت خراب ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں بگڑتی ہیں، پھر بہت بگڑ جاتی ہیں. درود بھیجو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمیشہ کا معاملہ بھول گیا، کیا بات تھی آخری وقت کیا تھی. ہاں بیجب علی خیرات کا واقعہ سنا تھا، تو وہ اونٹوں کی قطار ہوتی تھی، تو وہ بعض اوقات وہ بہت بڑا کوئی کاروان ہوتا تھا، مثلاً اس میں 50-60 اونٹ 100 اونٹ، اب ایک آدمی کھڑا ہے ان کے گزرے جا رہے ہیں. تو وہ کہیں کھڑے ہوئے تھے، اسی دن انہوں نے کوئی بیگ خریدا تھا، بڑا شیک سا کوئی اچھا سا خوبصورت سا بیگ تھا ان کے ہاتھ میں. بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی کوئی چیز پین لگاتا ہے، گھڑی لگاتا ہے، ایک موبائل لیتا ہے، ذرا اس کو خیال ہوتا ہے کہ آج ایک نئی چیز پکڑی ہے. تو ان کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھا اچھا سا، تو گزر رہے تھے تو وہ کیئرفل ڈسٹینس کے اوپر تھے، جانوروں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کبھی کیا حرکت کرتے ہیں. تو ایک اونٹ نے لات ماری، ویسے اونٹ اتنی آسانی سے مارتا نہیں ہے، لیکن اگر مار دے تو بڑا خطرناک جانور، جب کک مارنے والا جانور کک مارتا ہے تو پھر بچنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے. تو وہ اس نے جو لات ماری تو ان کو لگا کہ میں گیا، نہیں بچتا، بچ گیا. اب وہ ہوشیار تھے، بہت ہوشیار، توحید پہ انہوں نے بہت محنت کی تھی، اللہ کی ذات کے اوپر. فوراً سمجھ گئے کہ میرے لیے کوئی اشارہ ہے، یہ جو ہوا ہے نا یہ اس جانور نے لات ماری. جانور نے کیوں لات ماری؟ کہنے کہ کوئی اشارہ ہے. تو انہوں نے بڑی درخواستیں کی کہ بھائی کیوں ایسا ہوا میرے ساتھ، تو کہا کہ تمہاری توجہ بیگ کے اوپر اتنی زیادہ کیوں تھی، کیوں بیگ کو اتنا زیادہ سوچ رہے، کون سی خدائی بات، غیر خدائی چیزوں کے اوپر سوچتے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے جب ان کو یہ خیال آیا تو انہوں نے مثلاً اس طرح سے کہا کہ لیکن میں نے کسی سے یہ بات کہی نہیں، ٹھیک ہے میرے دماغ میں ایک شو بازی آئی تھی لیکن میں نے شو ریفلیکٹ نہیں کی. تو مثلاً ان کو بتایا گیا کہ اسی لیے کک لگی نہیں ہے، تھوڑا فاصلے سے گزر گئی، ابھی شو کرتے تو پھر لگتی، پھر مجھے نہیں لگے گی، کیوں خدا مجھے اتنی جلدی سزا نہیں دے گا، وہ لوگ رحمت خدا سے زیادہ نزدیک تھے، ہمیں مجھے اتنی جلدی سزا نہیں دے گی، مجھے توبہ کر کے ڈھونڈنی پڑے گی. وہ لوگ اتنے خوش قسمت تھے کہ اگر اتنی سی بھی غلطی کرتے تھے ان کو پتہ چل جاتا، ان کو سزا دے دیتا. آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی نے ان کو گالیاں دیں، بہت پرہیزگار آتے. آپ کبھی ابھی بھی نجف تشریف لے جائیں، مولا کے روضے کے اندر جو حجرے بنے ہوئے ہیں سین کے اندر، اس میں ایک شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر ہے وہاں، ان کو کسی نے گالیاں دیں، شیخ مرتضیٰ انصاری نے دیکھا اور آگے چلے گئے. ٹھیک ہے گالیاں دے رہے تھے، ہماری طرح دوڑ گیا، کسی نے کچھ مجھے کچھ کہا تو میں اس کے جدے امجد تک کو بھی گھسیٹ کے لے آؤں گا، اس نے مجھے کیوں کہا. تو وہ چلے گئے، تو آگے جانے لگے تو ایک بندہ کھڑا تھا اللہ والا، وہ خود بھی کم نہیں تھا، بہت آگے مقام تھا، وہ نزدیک آیا، کہنے کا شیخ اسے بدعا دے. شیخ نے کہا نہیں میں بدعا نہیں دوں، کہ نہیں آپ بدعا دے دو اسے، جواب دو اسے. کہنے کا نہیں میں نہیں دوں گا، کہنے کا آپ کی مرضی. وہ بندہ جس نے گالیاں دی تھیں وہ تھوڑی دیر آگے گیا، اس کو پیرالائز ہو گیا، فلج ہو گیا. تو یہ اللہ والا آیا، کہنے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ دو جملے بول دیتا نا یہ بچ جاتا، آپ نے نہیں بولا کہ خدا نے آپ کا بدلہ لے لیا اس سے. بعض اوقات یہ لوگ جو اتنا خدا پہ غور کرتے ہیں، اتنا خدا پہ غور کرتے ہیں، یہ ہر وقت خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سمجھ لو ہر وقت خدا کے حضور میں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا خدا کے سامنے ہے یا نہیں، یہ لوگ ہر وقت خدا کے سامنے ہوں گے. وہ میرے خیال میں مثنوی مولانا کے اندر، مولانا جلال الدین رومی کے اندر تھا کہ خوشا آنند کے دائم در نماز ہیں. ان کے وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس عقیم الصلاۃ ہے وہ یہ ہے، نماز قائم کرو، 17 رکعت نہیں ہے نماز، 17 رکعت سے قائم نہیں ہوتی نماز، حالت نماز سے قائم ہوتی. کوئی خدا کو ہمیشہ سوچے یہ نماز قائم ہوتی. تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کو سوچتا رہے اس سے نماز قائم ہو. اس عمل کو ہم کہتے ہیں مراقبہ. ہم کیا کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں مراقبہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ ہر وقت گرفت رکھو اپنے اوپر, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی چھوڑو نہیں. مثلا ایک بات آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے شاید, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ بھی شاید نوٹ کرتے ہوں گے کہ جب ہم بولنے لگتے ہیں بعض اوقات دوسروں سے گفتگو کرنے میں, پتہ نہیں کیوں اچانک زبان پہ کوئی جھوٹ آ جاتا ہے, ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا بعض اوقات. مثلا کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے بجے پہنچ گئے, اچانک آپ کا ذہن یہ کہتا میں وہ وقت بتاؤں جس میں میری بات زیادہ اچھی لگے گی. اچھا یہ سچ کیوں نہیں آتا پہلے؟ پہلے کوئی ایسی بات دماغ سے آنے لگتی ہے, زبان پہ آنے لگتی ہے جو حقیقت نہیں ہوتی, اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب پھر انسان تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے, نہیں جھوٹ ہے یہ, تو پھر تھوڑا سا تبدیل کرتا ہے, کہتا نہیں ایسا نہیں تھا, یہ ہوا تھا اصل میں, اصل میں یہ ہوا تھا. پہلے سچ کیوں نہیں آتا, اس پہ گرفت کر, یہ کیوں نہیں ہوا, پہلے سچ کیوں نہیں آیا؟ یا مثال کے طور پر ہم فلاں جگہ پہ گئے, خدا مختار نے ایک نشانی بتائی ہے, آپ بولیے منافق کی درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہم نے عرض کیا کہ آپ کو مسلسل اپنے اوپر کوئی نہ کوئی گرفت رکھنی پڑے گی, اپنے اوپر کاموں کے اوپر غور کرنا پڑے گا, اور جتنا آپ کاموں کے اوپر غور کریں گے آپ کو پوائنٹس نظر آئیں گے. مثال میں نے مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ بھائی آپ کی زبان سے کوئی چیز نکلنے والی ہے تو یہ پہلے سچ کیوں نہیں نکلتا, کیوں پہلے کوئی اور چیز نکلتی ہے؟ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر مثال دے رہا تھا کہ قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو اچھے نہیں ہیں, اب چاہے وہ منافق ہیں چاہے وہ کافر ہیں جیسے بھی ہیں, جو اچھے لوگ نہیں ہیں, فرمایا ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا اس پر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو. مثلا انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوا لیکن دل چاہتا ہے کہ نہیں میری تعریف اس پر بھی ہو جائے جو میں نے نہیں کیا. تو مثال کے طور پر فرض کریں کہ ابھی اگر میں کہیں پہ کوئی بات کر رہا ہوں اور کسی ایسی عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو میں نے نہیں کیا, تو میری خواہش کیا ہوگی کہ لوگ سمجھیں کہ میں نے کیا ہے. اچھا میں نے نہیں, اگر کیا بھی تھا تو لوگوں سے کیا سروکار ہے؟ اگر کیا بھی وہ کوئی کی بھی تھی عبادت تو لوگوں سے کیا سروکار ہے؟ لیکن ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا نام چمکے. صحیح, یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی خلوص ہمارے اندر اتنا نہیں آیا. تو ابھی ہم کیا کریں, ہم لوگ اپنی ہر بات کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں, یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اس طرح سے کریں گے تو ہم نفسیاتی مریض بن جائیں گے, اس طرح ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے. تو پھر ایک اور کام کر سکتے ہیں, مجھے کہ کسی خاص بات سے شروع کریں. اس کو میں مثال میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد. دیکھیں آپ اپنے کنٹرول کو آزمائیں, مجھے کہ آپ کنکھیوں سے بھی یہاں مت دیکھیں. صحیح, آپ یہاں دیکھیں, آپ یہاں پہ نہیں آئے مائک چینج ہوتا دیکھنے کے لیے, آپ آئے تھے درس سننے کے لیے, تو آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے بول رہا ہوں اسی لیے کہ آپ اپنا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہم کسی ایک کام سے شروع کریں. اصل کس کام سے شروع کریں؟ سچائی زبان کی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سچائی کے تین لیولز ہو سکتے ہیں. ایک سچائی ہوتی ہے زبان کی ہوتی ہے, ایک سچائی ہوتی ہے چہرے کی ہوتی ہے, ایک سچائی ہوتی ہے نیت کی, نیت کی بھی سچائی ہوتی ہے. کم سے کم کام کیا ہے؟ زبان کی سچائی. چونکہ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی چہرہ میرا ریفلیکٹ کر گیا, میری مرضی نہیں تھی, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ بھی ہماری مرضی سے ہی ہوتا ہے. چہرے کے اندر بہت سارے مسلز ہیں اور وہ مسلز شاید میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میری مرضی کے بغیر بھی چلتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ ہماری مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں. یا سمجھ لو کہ ہمارے اندر کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مرضی نہیں ہے. نہیں, وہ جو آپ نے اندر جمع کیا وہ تو اپنی مرضی سے جمع کیا ہے, ہاں تو وہ اپنی آپ نے اپنی مرضی سے اندر جمع کیا ہے, وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا, وہ آپ کی مرضی سے بغیر ہوگا بارہ, لیکن زبان تو بہرحال آپ کی مرضی سے چلے گی. تو کہاں سے شروع کریں گرفت کرنا؟ سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ سچائی ہے, اور سچائی میں کم سے کم سچائی کیا ہے؟ زبان کی سچائی. اس کو جھوٹ نہ آنے دیں, اتنا کوشش کریں اس کے اوپر, اتنا کوشش کریں کہ پہلی جو زبان سے نکلنے کی خواہش ہو وہ سچ ہو. زیادہ تر لوگ سچائی پہلی زبان سے نہیں نکالتے, پہلی چیز کچھ اور نکال دیتے ہیں, بعد میں اسے لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اور میں اس کے اوپر محنت کریں. ایک اور چیز میں عرض کروں گا اور پھر ہمارا ٹائم ویسے ہی ختم ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ میں اگلے ٹاپک میں نہ گھسوں. اگلا ٹاپک ہے مقصد حیات, تو میں اس کو اس کے اندر نہیں گھسنا چاہتا. لیکن اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری ساری زندگی ان صفات کو بنانے پر گزرنی ہے. عجیب واقعہ, صرف زندگی نہیں آگے بھی, برزخ بھی, محشر بھی, پل صراط بھی, قیامت بھی, سب کی سب کس بات کو بنانے پہ گزرنی ہے؟ اللہ کی صفات بنانے پر. اللہ کی صفات ہمارے اندر آئے, اس پہ گزرنی ہے. یہاں ہنسی خوشی گزار لو یا وہاں رول رول کے گزارنی پڑے گی, یہاں ہنسی خوشی گزار لو بہتر ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس کو آن کرنا, ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم لوگ کی ساری زندگی اس پہ گزرنی ہے. اگر خوش قسمت ہوئے تو ہم یہاں اپنی مرضی سے گزار لیں, ورنہ آگے جا کے پٹ پٹ کے بے اصطلاح رول رول کے جو کام یہاں 60 سال میں ہونا تھا وہاں 500,000 سال میں ہونا. تو بہتر یہیں پہ کر لیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کو اپنے اندر لے کر آنا. اللہ صادق ہے, ہم نے سچ بولنا. اللہ رحیم ہے, ہم نے رحم کرنا. وہ ظلم نہیں کرتا, ہم بھی عدل کریں. صحیح جو میں نے آپ سے کہا کہاں سے شروع کریں گرفت کرنے کے لیے, دو پوائنٹ. نمبر ایک سچائی, اور سچائی کم از کم زبان کی سچائی. ٹھیک ہے, اس سے بھی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے شروع کریں. وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی صفت ہے جس کو خدا نے کہا ہے کہ یہ میں نے اپنے اوپر ٹاپ پرائیورٹی میں لکھ دی ہے. بعض وقت خدا کی ایک صفت ہوتی ہے, خدا کی ایک اور صفت ہوتی ہے. ہم لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم لوگوں کی نظر میں, چونکہ ہم لوگ چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں, ٹکرا جاتی ہیں صفت. وہ کیسے ہوتا نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہوتا خدا کی صفتوں میں. ہماری نظر میں ایسا ہو رہا, ہم لوگوں کی نظر چھوٹی ہے. وہ کیا؟ مثلا خدا عادل ہے اور خدا رحیم بھی ہے. اب آپ خود سوچو, اگر ہم سب کے ساتھ خدا عادل کرے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے, ہمارے سے کچھ نہیں بچے گا. لہٰذا ہمارے پاس دعا میں بار بار اس طرح کا مفہوم آتا ہے, اور اس دعا میں کنفرم صراحت کے ساتھ, ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. خدایا ہم سے اپنے عدل کا معاملہ نہ کر. صحیح, اب خدا کی صفت ہے یا نہیں؟ عدل, عدل صفت ہے خدا کی, اور خدا کی ایک صفت ہے رحم, رحیم بھی ہے خدا. ایسا تو نہیں کہ میں بہت مزید کر رہا ہوں. خدا کی ایک صفت رحیم بھی ہے. اب اگر تعارض ہوتا ہے تو کون سی صفت مقدم ہے؟ رحم. خدا کی صفت ہے رحم مقدم. اب وہ بند ہی ہو گیا ہے, سسٹم بند ہو گیا. مطلب معاملہ مائک کا نہیں تھا, معاملہ وہاں سسٹم کا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. بھائی یہ بیٹری آپریٹڈ ہے کیا؟ اس کا کوئی کنیکشن ہے کیا سسٹم کا؟ اس میں کوئی اگر وائر ہے تو اس کو کنیکٹ کر دو کہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہ صل علی محمد وعجل فرج. آج اس بیچارے کے سارے امتحان ہو جائیں گے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. صلی محمد آل محمد. صحیح, ایک بار پھر درود بھیجو محمد و آل محمد. صلی محمد. صفت رحم صفت عدل ٹکراؤ ہو گیا, عدل کرے ہم ختم ہو جائیں گے. کون سی صفت مقدم ہے؟ رحم. كتب على نفسه الرحمة, قرآن کریم خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا. تو جو خدا متعال نے نزدیک ترین ہستی بھیجی کائنات کے لیے اس کو رحم دل بنا کے بھیجا, رحمت للعالمین. کیونکہ یہ وہ صفت تھی جو خدا کی ٹاپ پرائرٹی تھی. ہمارے الفاظ میں آپ اپنے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں تو کس سے محنت کریں؟ اس صفت. آپ کی ذات میں چونٹی کے لیے بھی بے رحمی نہ ہے. اگر آپ واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر, چونٹی کے لیے بھی بے رحمی نہیں آئے. دیکھیں آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہیں کریں, دولت مند بننا چاہتے ہیں بنیں, مشہور بننا چاہتے ہیں, جو دنیا میں لوگ یہی کرتے ہیں نا, بے رحمی مت دیکھو. بس دو صفتیں ایسی ہیں, اگر کوئی ان کو تھام لے مراقبت میں, اس کو سنبھال لے, باقی خود بخود سنبھل جائے. ایک بے رحمی نہ کرے, دوسرا جھوٹا انسان نہ کرے. ان دونوں کو خدا بالکل پسند نہیں کرتا. باقی انشاءاللہ خدا متعال بخشنے والا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. اگر یہ دو نیکیاں مضبوطی سے انسان کو تھام لے, بے رحمی نہ کرے اور جھوٹا انسان نہ بنے, خدا متعال بہت کچھ سنبھال دے گا انشاءاللہ. لطف خدا شامل حال و سب کے لیے. ماہ مبارک رمضان ہے, پروردگار انشاءاللہ اپنی رحمتوں کو ہدایتوں کی صورت میں بھی نازل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, ہم اور ان سب کو اپنی رحمت اور مغفرت میں شامل فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. امام کے ظہور مبارک میں تعجیل ہو, خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار بحق نبی اولاد نبی, بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام, ان کے مصائب کا واسطہ خدایا سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما. خدایا امام کے مقدس نام کے صدقے میں, ان کے اجداد طیبین و طاہرین کے مقدس نام, ان کی مظلومیتوں کے صدقے میں, ہمارے جو بے گناہ اہل بیت کے چاہنے والے جیلوں کے اندر ہیں, گمنامی کے اندر ہیں, لاپتہ ہیں, خدایا ان تمام کو جلد از جلد آزادی و رہائی نصیب فرما. ان کے اہل خانہ کے دلوں کو صبر و اطمینان نصیب فرما. جو علماء ان تمام امور کو انجام دے رہے ہیں ان سب کو صبر و استقامت بصیرت نصیب فرما. اے خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل.